السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر اس وقت ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان،
پاڑا چنار بم دھماکوں کے بعد اسلام آباد میں مذہبی رہنماؤں کا اہم اجلاس. دہشت گردی کی مذمت، خودکش حملے حرام ہیں، مشترکہ اعلامیہ. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پاناما کیس پر جو جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، سیاستدانوں میں اس سے متعلق بیانات میں بھی تیزی آ رہی ہے. کوئی جے ٹی کے طریقہ کار پر اعتراض کر رہا ہے، تو کوئی اس پر تنقید کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے. کون سا سیاستدان کیا کہہ رہا ہے، جانیں گے لاہور سے کنور رحمان خان کی اس رپورٹ میں، جس کی تفصیل ہوگی کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
امریکی سینیٹرز کے وفد کا دورہ جنوبی وزیرستان. پاکستانی قائدین سے ملاقاتوں میں خطے میں پائیدار امن کے لیے تعاون کے فروغ پر اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور دوسری اہم خبروں میں، سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے قطر کو دی جانے والی 10 دن کی ڈیڈ لائن میں مزید 48 گھنٹے کی توسیع کر دی ہے. اور امریکہ نے اتوار کے روز ابوظبی سے آنے والی براہ راست پروازوں میں سے کیبن میں لیپ ٹاپ لے جانے کی پابندی کو اٹھا لیا ہے. فرانس کے جنوبی شہر آکنون میں ایک مسجد کے باہر فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں. انڈونیشیا کے عہدیداروں نے پیر کے روز بتایا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ایک حادثے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکی بحریہ کے ایک تباہ کن بحری جہاز جنوبی بحیرہ چین کے ایک چھوٹے متنازع جزیرے کے 12 بحری کوس پر لنگر انداز ہوا ہے. اس جزیرے کے 3 ملک چین، تائیوان اور ویتنام دعوے دار ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کی حالیہ اشتعال انگیزی اور میزائل تجربات پر چین اور جاپان کے سربراہان سے بات چیت کی ہے. بیان کے مطابق صدر ٹرمپ اپنے چینی ہم منصب اور جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ رواں ہفتے جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. علماء کی کونسل نے متفقہ طور پر خودکش حملوں کو حرام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی اسلام میں ممانعت ہے. یہ متفقہ اعلان مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے علماء نے اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام ایک کانفرنس میں کیا. قبائلی علاقے پارا چنار میں عید سے چند روز قبل 2 بم دھماکوں میں عید کی خریداری میں مصروف 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. علماء کا یہ بیان اسی پس منظر میں آیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے کورم ایجنسی کے مرکزی شہر پاڑا چنار کی ایک مصروف توری مارکیٹ میں 23 جون کو افطاری سے قبل خریداری کرنے والے شیعہ برادری کے افراد کو چند منٹوں کے وقفے سے ہونے والے 2 بم دھماکوں میں نشانہ بنایا گیا تھا. فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر داخلہ چودھری نثار نے اپنے اپنے بیانات میں کہا تھا کہ پاڑا چنار میں بم دھماکوں کو ملک دشمن عناصر دانستہ طور پر فرقہ وارانہ اور لسانی رنگ دے رہے ہیں. ملک میں انتشار، نفرت و دشمنی کو ہوا دینے کی کوششوں کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت پر پیر کو وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کے زیر انتظام قومی علماء و مشائخ کونسل کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا. اس اجلاس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کو ملک بھر سے مدعو کیا گیا تھا، جس میں خاص طور پر پاڑا چنار میں ہونے والے بم دھماکوں اور ان کے مضمرات پر غور کیا گیا. علماء و مشائخ کونسل کے اجلاس میں 15 نکاتی مشترکہ اعلامیہ پر اتفاق کیا گیا، جس کی تفصیلات بتاتے ہوئے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے کہا کہ تمام شرکا نے دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے خودکش حملوں کو حرام قرار دیا ہے.
کل عدم ترجیموں کو سختی سے کام سے روکا جائے اور ان کی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کی جائے. کونسل دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے اور خودکش حملوں کو حرام قرار دیتی ہے.
انہوں نے کہا کہ علماء و مشائخ کونسل کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ کے لیے نچلی سطح پر اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ باہمی اختلافات ختم کرنے کا پیغام بھی پہنچایا جائے گا.
ملک میں جاری دہشت گردی، مذہبی منافرت اور خودکش دھماکوں کے خاتمے اور امن استحکام کے لیے ایک مضبوط جوابی بیانیہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت کے فروغ کا سدباب کیا جائے اور سائبر کرائم کے قانون کو مؤثر طور پر نافذ کیا جائے۔
گزشتہ جمعے کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے قبائلی علاقے کورم ایجنسی کے صدر مقام پاڑا چنار کا دورہ کر کے مقامی قبائلیوں کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اس شہر کو دہشت گردوں سے محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹی بنایا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد اضافی فوجی دستے بھی شہر میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ مزید چوکیاں بھی قائم کر دی گئی ہیں۔ پاڑا چنار میں رواں سال دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہو چکے ہیں، جن میں شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سینیٹر جان مکین کی قیادت میں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے 5 رکنی امریکی پارلیمانی وفد نے اعلی حکومتی اور فوجی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور افغانستان میں امن و استحکام کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے 4 ملکی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے ناصر محمود۔
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی سینٹ کے ایک نمائندہ وفد نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فوج کی کوششوں کو سراہتے ہوئے سلامتی سے متعلق درپیش چیلنجز سے نبردازمہ ہونے کے لیے قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ ریپبلکن سینیٹر جان مکین کی قیادت میں 5 رکنی وفد نے پیر کو افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا، جہاں انہیں سرحد پر 9 تعمیر شدہ قلعوں اور چوکیوں کے علاوہ علاقے میں قائم اسکولوں اور اسپتالوں سمیت دیگر بنیادی ڈھانچے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر جان مکین کا کہنا تھا کہ امریکی سینٹ کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان کے اس اہم دورے کا مقصد چیلنجز اور کامیابیوں کو سمجھنا تھا، اور ان کے بقول درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی اور قریبی تعاون کی ضرورت ہے۔
We talked about many issues including the importance of Afghan Pakistan cooperation and relationship along the border.
انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سے امور بشمول افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات اور سرحد پر تعاون سے متعلق بات چیت کی، اور ہمیں اعتماد ہے کہ صحیح حکمت عملی اور تعاون سے ہم اس طویل جدوجہد میں کامیابی کو دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ امریکی سینیٹرز کے وفد نے متنازع علاقے کشمیر کو منقسم کرنے والی عارضی حد بندی یعنی لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کرنا تھا، لیکن خراب موسم کے باعث ایسا نہیں ہو سکا۔ قبل ازیں امریکی سینیٹرز نے اسلام آباد میں وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی تھی، جس کے بارے میں ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیراعظم نے امریکی وفد سے گفتگو میں افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کے لیے امریکہ، افغانستان اور پاکستان کے درمیان مضبوط شراکت داری کو شرط قرار دیا۔ انہوں نے افغانستان میں امن و استحکام کے مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کے ہر ممکن تعاون کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانوں کی شمولیت اور ان کی زیر قیادت سیاسی مذاکرات کی ٹھوس کاوشوں کی ضرورت ہے۔ وفد میں سینیٹر مکین کے علاوہ ریپبلکن سینیٹرز لنسی گراہم اور ڈیوڈ پرڈیو اور ڈیموکریٹ سینیٹرز الزبتھ وارن اور شیلڈن وائٹ ہاؤس شامل تھے۔ سرکاری بیان کے مطابق سینیٹر مکین نے اتفاق کیا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جاری تعاون بہت اہم ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ افغانستان سے متعلق اپنی نئی حکمت عملی کا اعلان کرنے والی ہے، اور امریکی ایوانوں میں پاکستان سے متعلق ان تحفظات کی گونج میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ طالبان اپنی عسکریت پسندی کو بڑھانے کے لیے مبینہ طور پر پاکستانی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ وہ اپنے ہاں موجود ہر قسم کے دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے، اور اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم پر سختی سے کاربند ہے۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں امریکی سینٹ کے وفد کے دورہ پاکستان کو دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے معاون قرار دیا۔
دونوں ملکوں کے درمیان ابہام کی بجائے اگر ایک تعلقات کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہتی ہے تو یہ بہتر رہے گا، اور ڈپلومیٹک آپشن جتنے زیادہ اوپن رہے اتنا ہی زیادہ میرے خیال ہے کہ بہتر رہے گا۔ یہ خطے کے لیے بھی ضروری ہے، دونوں ملکوں کے درمیان ایک اچھا ریلیشن شپ کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس انداز سے دونوں ملکوں کو بہت ساری پچیدگی اور گمبھیر جو معاملات آ جاتے ہیں ان کو سلجھانے بھی مدد ملے گی۔
امریکی وفد نے اتوار کو پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے علاوہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیناما کیس میں وزیراعظم نواز شریف کے خاندان کی جائیداد پر تحقیق کرنے والی 6 رکنی انکوائری کمیٹی جے ٹی آئی کے سامنے آج وزیر اعظم کے صاحبزادے حسن نواز اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار پیش ہوئے، جبکہ کمیٹی نے وزیر اعظم کی بیٹی مریم نواز کو بھی طلب کر رکھا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل لیں گے محمد اشتیاق۔
وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جے آئی ٹی کے سامنے پیر کو پیش ہوئے۔ حسن نواز اس سے قبل بھی 2 مرتبہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر خزانہ کی یہ پہلی پیشی تھی۔ پیر کو تیسری پیشی کے موقع پر حسن نواز سے لگ بھگ 2 گھنٹے تک پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رہا۔ جے آئی ٹی کے سامنے پیشی کے بعد حسن نواز نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ اب تک انہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ان سے کن الزامات کی بنیاد پر یہ تفتیش ہو رہی ہے۔
3 سیشنز میں بلایا، 5 گھنٹے، 7 گھنٹے، 2-4 گھنٹے آج بھی میں لگا کر آیا ہوں۔ میں نے ان سے ایک سوال ضرور پوچھا جے آئی ٹی سے کہ مجھ سے آپ یہ سارے سوال پوچھ رہے ہیں، مجھ سے آپ سارے ڈاکیومنٹس مانگ رہے ہیں، مجھے آج کم سے کم میرا اتنا حق ہے کہ میں پوچھوں کہ میرا قصور یا جو کوئی الزام ہے وہ بھی بتا دیں کہ میرے پہ الزام کیا ہے جس کے لیے مجھے 5-5 گھنٹے، 7-7 گھنٹے بلایا جا رہا ہے۔
اپنی گفتگو میں حسن نواز نے الزام عائد کیا کہ انہیں اور ان کے بھائی اور بہن کو جے آئی ٹی میں بلانے کا مقصد وزیر اعظم نواز شریف پر دباؤ ڈالنا ہے۔ بعد ازاں وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی پیر کو پہلی مرتبہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ انہوں نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے تمام سوالات کے جواب دے دیے ہیں۔ پیر کو حسن نواز کی پیشی کے موقع پر فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی آصف کرمانی نے کہا کہ جب تک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ نہیں کرتی اس وقت تک ان کے بقول تفتیش کا عمل مکمل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے زیر استعمال لندن کے ایک مہنگے علاقے میں فیئر میں موجود فلیٹس کے بارے میں وزیر اعظم کے بیٹوں کا موقف ہے کہ ان فلیٹس کی خریداری کے لیے رقم پاکستان سے منتقل نہیں ہوئی، اور اپنے اس موقف کے ثبوت میں انہوں نے قطر کے سابق وزیر خارجہ شہزادہ حمد بن جاسم بن جبر الثانی کا ایک تحریری بیان سپریم کورٹ میں پیش کیا تھا۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے بھی انہیں بلایا تھا، لیکن انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جے آئی ٹی قطر میں ان کا بیان ریکارڈ کر سکتی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں آصف کرمانی کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کے پاس وسائل بھی ہیں اور اسے قطر جانا چاہیے۔
اس وقت تک ان کی رپورٹ نامکمل ہوگی جب تک قطر کے شہزادے جو پرنس ہیں ان کی تصدیق، ان کا بیان جون سا ہے وہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں بن جاتا۔
مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو اپنی حتمی رپورٹ 10 جولائی کو عدالت عظمیٰ میں پیش کرنی ہے۔ جے آئی ٹی کی کارروائی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے، جس کے ساتھ ہی اس بارے میں سیاسی بیان بازی میں بھی تیزی آئی ہے۔ سیاسی گرما گرمی کے اثرات پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی نظر آ رہے ہیں، جہاں پیر کو کاروباری ہفتے کے آغاز پر KSE 100 انڈیکس میں 1900 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیناما کیس پر جوں جوں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہے، سیاستدانوں میں اس سے متعلق بیانات میں تیزی آ رہی ہے۔ کون سا سیاستدان کیا کہہ رہا ہے، اس بارے میں لاہور سے ہمیں بتا رہے ہیں کنور رحمان خان۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں جمہوریت کا درس دینے والی جماعت مسلم لیگ نون ہی اس کے لیے خطرہ ہے۔ سیاست میں کرپشن کو نواز شریف نے متعارف کرایا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے کپتان نے کہا کہ جمہوریت کا نام لے کر کرپشن نہیں بچائی جا سکتی، حکمرانوں کو احتساب کی عادت نہیں، پہلی بار پکڑ ہوئی ہے تو اسی لیے واویلا ہو رہا ہے۔
نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے لوگ جو وزیر ہیں ایک خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے ہمارے سے پیسے لیتے ہیں، یہ سارے جو وزیر ہیں یہ ٹیکس کے پیسے پہ پل رہے ہیں، ان کا کیا کام ہے ایک خاندان کی کرپشن بچانے کو؟
مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق ان دنوں اپنی قیادت کا خوب دفاع کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب سمجھتے ہیں کہ پیناما لیکس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ وی او اے اردو سروس سے بات کرتے ہوئے خواجہ صاحب نے کہا کہ جب بھی ملک ترقی کرنے لگتا ہے منتخب حکومت کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، جو منازل طے کر چکے ان کو ریورس گیئر نہیں لگنے دیں گے۔
جنہیں ہماری شکلیں پسند نہیں ہیں وہ اپنی مرضی کا پاکستان چاہتے ہیں، کچھ مہینے انتظار کریں، یہ نہ ہو کہ ہمیں گراتے گراتے آپ کی بھی کلا بازی لگ جائے۔
اس تمام صورتحال پر جماعت اسلامی پاکستان بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ امیر جماعت اسلامی سمجھتے ہیں کہ حکومت آگے بڑھے اور پیناما پیپرز میں آنے والے دیگر افراد کا بھی احتساب کرے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ پیناما کیس میں جی آئی ٹی بننے پر مٹھائیاں بانٹنے والے اب رو رہے ہیں۔
ہم نے تو مٹھائیاں تقسیم نہیں کی، یہ مٹھائیاں تو آپ تقسیم کر رہے تھے، تو آج آپ کیوں رو رہے ہیں مجھے بتائیں۔ مسلم لیگ آگے بڑھ کر تعاون کرے کہ پاناما اسکینڈل میں اور جتنے کردار موجود ہے، ہمت کر کے ان کے بارے میں بھی بتائیں۔ رونا حکومت کا کام نہیں ہوتا، حکومت روتی نہیں ہے، حکومت عمل کرتی ہے۔ اب عجیب مسئلہ ہے، چباتے بھی خود ہیں، کاتے بھی خود ہیں، روتے بھی خود ہیں۔
پیناما کیس پر بننے والی جی آئی ٹی نے 3 جولائی 2017 کو وزیراعظم کے صاحبزادے حسن نواز کو تیسری بار طلب کیا ہے۔ یاد رہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے حسن نواز کو 4 جولائی جبکہ مریم نواز کو 5 جولائی کو طلب کر رکھا ہے۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
فیس بک سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فیس بک لائیو سے، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، تو خالد حمید کو یہاں فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے قطر کو دی جانے والی 10 دن کی ڈیڈ لائن میں مزید 48 گھنٹے کی توسیع کر دی ہے۔ ڈیڈ لائن میں توسیع کی درخواست کویت کے امیر نے کی تھی، جو قطر کے ساتھ جاری سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے تنازع میں ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اتحادی عرب ملکوں کی جانب سے قطر کو دی جانے والی ڈیڈ لائن اتوار کو ختم ہونا تھی، جس کے خاتمے سے کچھ دیر قبل کویت کے امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح نے سعودی عرب سے ڈیڈ لائن میں توسیع کی درخواست کی تھی۔ کویت اور سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسیوں نے پیر کو علی الصبح دونوں حکومتوں کا ایک بیان جاری کیا، جس میں تصدیق کی گئی کہ قطر کو دی گئی ڈیڈ لائن میں پیر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے اتوار کے روز ابوظبی سے آنے والی براہ راست پروازوں میں سے کیبن میں لیپ ٹاپ لے جانے کی پابندی کو اٹھا لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی قومی ایئر لائن اتحاد نے اس بارے میں سخت سیکورٹی پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ یہ پابندی مارچ میں مشرق وسطی کے 10 ہوائی اڈوں سے براہ راست امریکہ آنے والی پروازوں پر لگائی گئی تھی، کیونکہ امریکہ کو خدشات تھے کہ دہشت گرد کمپیوٹرز کے اندر بم چھپا کر لا سکتے ہیں۔ اتحاد نے، جس کی ابوظہبی اور امریکہ کے درمیان ہر ہفتے 45 پروازیں ہیں، اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن یہ پابندی امریکہ آنے والی ان پروازوں پر برقرار رہے گی جو اردن، کویت، مصر، ترکی، سعودی عرب، موراکو، قطر اور دبئی کے ہوائی اڈوں سے آ رہی ہیں۔ فرانس کے جنوبی شہر آگنون میں ایک مسجد کے باہر فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق واقعہ اتوار کی شب اس وقت پیش آیا جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگ باہر آ رہے تھے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ کانگریس میں تعطیلات ہیں اور امریکہ میں ہیلتھ کیئر کے مستقبل کے بارے میں شدید سیاسی انتشار ہے، امریکی قانون ساز اپنے اپنے آبائی علاقوں میں ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمین کی ایک رپورٹ قمر عباس جعفری پیش کر رہے ہیں۔
یوم آزادی کی تقریبات کا آغاز ایک مختلف نوعیت کے فائر ورک کے دوران ہو رہا ہے۔ یہ فائر ورک کی آتش بازی ان احتجاجات کی شکل میں دیکھنے میں آ رہی ہے جو صحت کے دیکھ بھال سے متعلق قانون میں مجوزہ تبدیلیوں کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر جان کارنین کا کہنا تھا،
انفارچونیٹلی دس ہیز بیکم آل ٹو much of a polarizing issue.
بدقسمتی سے یہ سیاسی طور پر تقسیم کرنے والا مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ تھے ریپبلکن سینیٹر۔ ریپبلکنز کا اصرار ہے کہ اگر حالات کو جوں کا توں رکھا گیا تو یہ تباہی پر منتج ہوگا۔ سینیٹر کارنین کا مزید کہنا تھا،
The choice is pretty simple. We either get rid of this failed law and replace it with real reform or Obamacare will continue to collapse.
انتخاب بہت سادہ سا ہے، یا تو ہم اس ناکام قانون سے چھٹکارا پا لیں اور اس کی جگہ حقیقی اصلاحات لے آئے، ورنہ اوباما کیئر بدستور ناکام ہوتا رہے گا اور لاکھوں مزید لوگ بھگتتے رہیں گے۔ یہ تھے ایک بار پھر ریپبلکن سینیٹر جان کارنین۔ ڈیموکریٹس کا موقف ہے کہ ریپبلکنز جو علاج تجویز کر رہے ہیں وہ اس بیماری سے کہیں زیادہ بدتر ہے جس کے علاج کے لیے اسے تجویز کیا جا رہا ہے۔ کانگریس مین جو کینیڈی کا کہنا تھا
It fundamentally restructures our country's healthcare into two systems. One for the powerful and the privileged, the healthy and the wealthy. And another lesser system.
اس سے بنیادی طور پر ہمارے ملک میں صحت سے متعلق نظام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. ان میں سے ایک نظام طاقتور مراعات یافتہ صحت مند اور دولت مند لوگوں کے لیے اور دوسرا کمتر درجے کا نظام بقیہ تمام لوگوں کے لیے. یہ تھے ڈیموکریٹک کانگریس مین. سینٹ میں ریپبلکن قیادت نے اپنے بل پر ایسے میں ووٹنگ ملتوی کر دی تھی جبکہ خود ان کے اپنے کاکس میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے. اعتدال پسند اس وفاقی پروگرام میں مجوزہ کٹوتیوں کی مخالفت کرتے ہیں جن کے تحت غریبوں اور معذوروں کی صحت سے متعلق دیکھ بھال کے اخراجات ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ بعض قدامت پسندوں کو شکایت ہے کہ یہ بل کافی نہیں ہے. ڈیموکریٹس کا موقف ہے کہ اوباما کیئر کو مکمل طور پر تبدیل کیے بغیر اس کی خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، اور ریپبلکنز نے بار بار اوباما کیئر کو منسوخ کرنے کا وعدہ کیا ہے اور اس وعدے پر ابھی تک قائم ہیں. ریپبلکن منصوبے کے مخالف انٹرسٹ گروپس عوام کو احتجاج میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ریپبلکن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بل میں تبدیلی کی جائے گی تاکہ اسے کیپٹل ہل اور اس سے آگے قابل قبول بنایا جا سکے. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اتوار کے روز ٹوکیو میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حکمران لیبر پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. دارالحکومت کے اس اہم انتخابات کے بعد جاپان کے سیاسی منظرنامے کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ. اسد نذیر کی زبانی.
اتوار کے روز ٹوکیو کے بلدیاتی انتخابات میں حکمران لیبر پارٹی کو صرف 23 نشستیں حاصل ہو سکیں، جبکہ مخالف ٹوکیو سٹیزن فرسٹ پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے کم از کم 72 نشستیں حاصل کی ہیں. اسی جماعت سے تعلق رکھنے والی ٹوکیو کی گورنر یوری کو کوئی کے کہتی ہیں ٹوکیو کی گورنر کوئی کے کہہ رہی ہیں کہ ٹوکیو کے بلدیاتی انتخابات میں ہماری جماعت اور ہمارے اتحادیوں کو سبقت حاصل ہوئی ہے. ہم نے اپنی مہم میں نئے سیاسی کارکنوں کو شامل کیا تھا، مگر اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تجربہ کار سیاسی لیڈر بھی تھے. میرے خیال میں ٹوکیو کے عوام کو ہم سے خاصی توقعات ہیں اور وہ ان اصلاحات کے حق میں ہیں جن کا ہم نے انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا. ٹوکیو کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے بارے میں بعض مبصرین کا خیال ہے کہ دراصل جاپان کے موجودہ وزیر اعظم آبے اور ان کی جماعت کے خلاف یہ ایک عوامی رد عمل ہے. واضح رہے کہ وزیر اعظم آبے پر بدعنوانی کے کئی الزامات ہیں، اور مخالف جماعتوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. مسٹر آبے ان الزامات کی تردید کرتے آئے ہیں. یہ سن 2012 میں وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
انڈونیشیا کے عہدیداروں نے پیر کے روز بتایا کہ ہیلی کاپٹر کے ایک حادثے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ ہیلی کاپٹر ایک آتش فشاں سے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے پرواز کر رہا تھا جب یہ حادثہ پیش آیا اور اس پر سوار 4 نیوی آفیسرز اور 4 امدادی کارکن ہلاک ہو گئے. یہ ہیلی کاپٹر وسطی جاوا صوبے کے ضلع تمانگنگ کے چٹان سے اتوار کے روز ٹکرایا. انڈونیشیا کے تلاش اور امداد کے ادارے نے بتایا کہ تمام افراد کی لاشیں بازیاب کر لی گئی ہیں. یہ افراد اتوار کے روز ڈینگ پلیٹو میں پھٹنے والے آتش فشاں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے جا رہے تھے، جس میں 5 افراد زخمی ہوئے تھے. یہ آتش فشاں ٹھنڈا لاوا اگل رہا تھا اور راکھ اور مٹی 50 میٹر بلندی تک اڑ رہی تھی. عراق میں لڑائی کے نتیجے میں ملکی طور پر بے دخل ہونے والوں کے ایک کیمپ پر اتوار کے روز یہ خودکش بم حملہ ہوا، جس میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے. یہ حملہ صوبے انبار کے دارالحکومت رامادی کے مغرب میں 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کیمپ پر کیا گیا، جس میں 13 افراد زخمی ہوئے. فوری طور پر کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اور شام میں اتوار کو ہونے والے خودکش کار بم دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے، جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں. انسانی حقوق کے نگراں ادارے سیرین آبزرویٹری نے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 21 بتائی ہے. خبریں ختم ہوئیں. ایسے میں جبکہ پاکستان میں پاناما پیپرز جے آئی ٹی کی جانب سے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کیے جانے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، ملک میں یہ اضطراب بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی فیصلہ سنائے جانے کے بعد سیاسی ماحول پر کیا اثر پڑے گا۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں دو ممتاز سیاسی تجزیہ کاروں، پشاور یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات کے سربراہ ایزی ہلالی اور پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا ان معاملات میں سیاست کا بھی کوئی دخل ہے، احمد بلال محبوب نے کہا،
دیکھیے کسی حد تک تو سیاست بھی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے جے آئی ٹی جو کچھ کام کر رہی ہے اس کے نتیجے میں کچھ شخصیات کو، کچھ سیاست دانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ایک حد تک جے آئی ٹی نے خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، کچھ اس کی طرف سے ایسے کام ہوئے ہیں۔ پہلے تو اس کی تشکیل میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوتا کہ اگر فوج کے دو اداروں کو اس کے اندر شامل نہ کیا جاتا، اور پھر ایک سول ادارہ جیسے انٹیلیجنس بیورو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ دوسری بات، پھر جو کنٹروورسی شروع ہوئی وہ واٹس ایپ کال کے معاملے پہ ہوئی، جس کی ابھی تک کوئی ایکسپلینیشن ایسی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیوں ہوئی تھی، اور اس کے اندر چند خاص قسم کے لوگوں کو جی آئی ٹی کے ممبر بنوانے کی اس طرح کی کوشش کیوں کی گئی، ٹرانسپیرنٹ کوشش کیوں نہیں ہوئی۔ پھر وہ حسین نواز صاحب کی ایک تصویر کے لیک ہونے کا معاملہ ہے، وہ بھی ایک مہمہ بن گیا، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ کس نے کی تھی، کون تھا، اس کے خلاف کیا کاروائی کی گئی۔ تو یہ چند باتیں ایسی ہوئی ہیں یکے بعد دیگرے، جن کی وجہ سے کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن ظاہر ہے جب اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو جو انٹرسٹڈ کوارٹرز ہیں وہ ان کو پوری طرح استعمال کریں گے۔ تو یہ کچھ اس لحاظ سے کنٹروورسی، کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن پیدا جے آئی ٹی کے اپنے ایکشنز کی وجہ سے ہوئی ہے۔
یہ بتائیے ڈاکٹر ہلالی صاحب کہ جے آئی ٹی جو بھی رپورٹ دے گی، جس رویے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کیا وہ رپورٹ سپریم کورٹ کے لیے قابل قبول ہوگی؟
سکورنگ مسئلہ جو ہے سیاسی کشمکش میں بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ایک اپنی برتری دکھانا چاہتی ہیں۔ میں نہیں کچھ کہہ سکتا قبل ہوگا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ کوئی اتنے بڑے اثرات مجھے نہیں نظر آتے کہ کوئی جی آئی ٹی کے جو بھی رپورٹ پیش کرے گی اس کے ہوں گے، کیونکہ یہ سارا کچھ ڈاکومنٹیشن پہ اور ایویڈنس کیا ہے جو کہ ابھی تک کہا جا رہا ہے، جو ماہرین کہتے ہیں کہ کچھ بھی پیش نہیں ہوا۔ لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے کہ لیجسلیشن ہوتی تو بہتر ہوتا، انا ہزاری کی طرح جو انہوں نے انڈیا میں مومنٹ چلائی تھی، اور الٹیمیٹلی راجیہ سبھا لوک سبھا میں وہ قوانین بنے جو آگے چلے، وہاں بھی کرپشن کو روکنے کے لیے جو ہے اس طریقے سے آگے بڑھے، اور پاکستان میں انا ہزاری کی طرح عمران خان صاحب نے جو کردار ادا کیا، بڑا مضبوط اور پائیدار کردار انہوں نے نبھایا ہے، کیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے اس کو ذاتیات کی حد تک نہیں جانا چاہیے، اس حد تک ہی رہیں کہ کرپشن کو ختم کیا جائے اور ملک کا سیاسی جو ماحول ہے وہ گندگی سے بچ جائے، وہ کرپشن سے محفوظ ہو جائے۔
اچھا احمد بلال صاحب، جو بتائیے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ بھی کسی حد تک کرٹیسزم کی زد میں آ رہا ہے، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟
دیکھیے سپریم کورٹ میں جو ایک تو چیزیں تنقید کی زد میں آئی ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو واٹس ایپ کال ہوئی اور اس کو پھر ایٹریبیوٹ کیا گیا سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب کی طرف، اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئی، بلکہ اس کو تھوڑا سا لپیٹ دینے کے انداز میں بات کی گئی کہ ہاں ہمارے حکم پہ یہ ہوا تھا، لیکن اس کی کوئی سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن نہیں آئی کورٹ روم کے اندر۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری کوئی آنریبل ججز کی طرف سے جو آبزرویشن دی جاتی ہیں دوران کیس، وہ کچھ غصے سے بھرپور تھی، اور کچھ اس میں الفاظ کا استعمال ایسا تھا جس کی توقع عموماً ہمارے ان اعلیٰ ترین عدالتی فورم کے ججز سے نہیں کی جاتی، اور ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے بھی مطابق نہیں ہوتی۔ تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر یہ سوالات اٹھے ہیں ان کے بارے میں، لیکن بالعموم ہماری عدالتوں کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، ہمیں بھی اعتماد ہے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔
احمد بلال محبوب صاحب، آنے والا جو وقت ہے اس میں جو شوق سب آنے والے ہیں سیاست میں، پاکستان کا سیاسی نظام ابزارب کر سکتا ہے ان شوقس کو؟
دیکھیے یہ امتحان ہوگا پاکستان کے موجودہ جمہوری نظام کے لیے۔ پاکستان میں مختلف ادوار میں فوجی حکومتیں آتی رہی ہیں اور جمہوری نظام تعطل کا شکار ہوتا رہا ہے، موجودہ جو جمہوری دور ہے یہ اب پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین جمہوری دور آلریڈی ہو چکا ہے, اس دور میں داخل ہو چکا ہے. تو ہمیں امید تو یہی ہے کہ یہ اس حد تک کنسولیڈیٹ ہو گیا ہوگا, لیکن ایکسٹریم پریشر ہوگا آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں پاکستان کے جمہوری نظام پہ. اس کے اوپر بہت دباؤ ہے, بہت سٹریس ہے, اور جو شاکس لگیں وہ نظام کو برداشت کرنے چاہیے, نظام کو انسٹیبل نہیں ہونے دینے چاہیے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی منگل کے روز سے اسرائیل کا 3 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں. یہ گزشتہ 25 برسوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا اس ملک کا پہلا دورہ ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم اس کی تفصیل بتائیں گے.
وزیر اعظم نریندر مودی اپنے اسرائیلی ہم منصب نتن یاہو کی خصوصی دعوت پر منگل کے روز اسرائیل کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. 25 سال قبل دونوں ملکوں کے مابین سفارتی رشتے استوار ہونے کے بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کا یہ پہلا اسرائیل دورہ ہے. اس سے قبل 2015 میں صدر پرنب مکرجی اور 2016 میں وزیر خارجہ سشما سوراج نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا. دورے میں دونوں ملک دفاع, ترقیات, خلا, سائنس و ٹیکنالوجی اور انوویشن کے شعبوں میں متعدد معاہدوں پر دستخط کریں گے اور باہمی رشتوں کو نئی جہت دینے کی کوشش کریں گے. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ایئرپورٹ پر نریندر مودی کا خیر مقدم کریں گے. یہ خصوصی مرتبہ صرف پوپ اور امریکی صدر کو حاصل ہے. نتن یاہو نے مودی کے دورے کو باہمی رشتوں کے استحکام کے سلسلے میں تاریخی اور انتہائی اہم قرار دیا ہے. نئی دہلی میں وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ دورہ باہمی مفاد کے شعبوں میں دو طرفہ روابط کو گہرا کرنے کا محرک ثابت ہوگا. حکومت کے اہلکاروں کے مطابق نریندر مودی نتن یاہو سے مذاکرات کے دوران میک ان انڈیا مہم کے تحت میزائل, ڈرون اور راڈار نظام کے فروخت اور تیاری کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں بھی بات چیت ہوگی. دونوں ملکوں میں دفاعی تعلقات کافی آگے تک جا چکے ہیں. بھارت اسرائیلی ہتھیاروں کا سب سے بڑا بازار ہے. وہ اسرائیل سے سالانہ اوسطاً $1 بلین کے ہتھیار خریدتا ہے. دونوں ملکوں کی باہمی تجارت $4-5 بلین پر مشتمل ہے, جو کہ ہیرا, زراعت, ادویات, انفارمیشن ٹیکنالوجی, کیمیکل, مشینری اور ٹرانسپورٹ نظام تک پھیلی ہوئی ہے. نریندر مودی 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے ہی اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھاتے جا رہے ہیں. نریندر مودی رام اللہ نہیں جائیں گے, جو کہ فلسطینی اتھارٹی کا مرکز ہے. ایک سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کہتے ہیں کہ یہ دیرینہ روایت رہی ہے کہ اسرائیل کا دورہ کرنے والا بھارت کا ہر رہنما رام اللہ ضرور جاتا تھا, لیکن مودی اس روایت کو توڑ کر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. ایک اور تجزیہ کار ششیر سنہا کے خیال میں وزیر اعظم رام اللہ نہ جا کر سیاسی توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کے اسرائیلی دورے سے فلسطین پر اس کے قبضے کو مزید استحکام حاصل ہوگا. بعض سیاسی مشاہدین کہتے ہیں کہ بھارت نے اسرائیل سے قربت اختیار کر کے فلسطینی اتھارٹی کی حمایت کے اپنے دیرینہ موقف کو بظاہر کمزور کر دیا ہے. بھارت فلسطین کاز کا زبردست حامی رہا ہے. موجودہ حکومت کے اہلکاروں کا دعویٰ ہے کہ فلسطین کے بارے میں ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے مئی میں بھارت کا دورہ کیا تھا. اس وقت وزیر اعظم مودی نے صحت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں فلسطین کی مدد کی پیشکش کی تھی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
گزشتہ عید کے موقع پر پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک مشاعرے میں مبینہ طور پر پختونوں کی تصحیح کے خلاف پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوا ہے. اس کی رپورٹ دے رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد.
عید کے موقع پر پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک مشاعرے میں مبینہ طور پر پختونوں کی تصحیح کے خلاف پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوا ہے. احتجاج کی کال دینے والے پشاور ہائی کورٹ کے ایک نوجوان وکیل طارق افغان نے حکومت سے متعلق افراد کے خلاف کارروائی کرنے اور پختون قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے. پیر کو مظاہرے کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے طارق افغان نے بتایا کہ عید الفطر کے موقع پر سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے مشاعرے میں شامل ایک شاعر نے ایسے اشعار پڑھے تھے جن میں ان کی بقول پختونوں کی تصحیح کی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ سے بات چیت میں طارق افغان نے الزام عائد کیا کہ سرکاری ٹیلی ویژن پر ڈراموں اور دیگر پروگراموں میں عرصہ دراز سے پختونوں کو تصحیح کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
ایک واضح پیغام ہے ان کے لیے کہ ان لوگوں کو فوراً برطرف کیا جائے تاکہ یہ مثال بن جائے آئندہ کے لیے، اور ایسے ڈائریکشن دے تمام چینلز کو کہ ایسی کوئی خبر نہ چلائے، ایسی کوئی پروگرام نہ چلائے جس سے کسی قوم کی تذلیل ہو، تضحیک ہو۔
انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی کی اس پالیسی کے خلاف انہوں نے پیر کو احتجاج کی کال دی تھی، جس کے تحت پشاور سمیت دیگر شہروں میں احتجاج ہوا ہے۔ پشاور میں ہونے والے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے طارق افغان نے مطالبہ کیا کہ پی ٹی وی، انتظامیہ اور حکومت اس حرکت پر نہ صرف ٹیلی ویژن بلکہ اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے معافی مانگے اور متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ طارق افغان نے بتایا کہ مظاہرے کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن پشاور کی جنرل مینیجر اور دیگر اعلیٰ افسران پشاور پریس کلب آئے تھے، جہاں احتجاج کے منتظمین نے انہیں اپنے تحفظات اور مطالبات سے آگاہ کیا۔ پی ٹی وی پشاور کی جنرل مینیجر نے بتایا ہے کہ پروگرام کے پروڈیوسر کو 30 جون کو ہی اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا گیا تھا اور انتظامیہ واقعی کی تحقیقات کر رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
لاہور میں گزشتہ 1.5 مہینے کے دوران 10 افراد نے خودکشی کی، جن میں سے نصف تعداد نوجوان خواتین کی تھی۔ کیا خودکشی کی وجہ وہی ہوتی ہے جو بظاہر دکھائی دیتی ہے، یا اس کے کچھ پیچیدہ نفسیاتی پہلو بھی ہوتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے لاہور میں ہماری نمائندہ سمیرہ لطیف نے نفسیاتی ماہرین سے گفتگو کی ہے، ان کی رپورٹ۔
حالیہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر 10 میں سے 5 افراد خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، اور ان میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ 6 مئی کو نواکوٹ کے علاقے میں ایک سکول ٹیچر نے خودکشی کر لی، جبکہ 8 مئی کو 2 بچوں کی ماں نے گھریلو تنازع پر اپنے گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ 27 مئی کو شفیق آباد کے علاقے میں 3 بچوں کی ماں نے غربت اور گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر زہر کی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ مگر ماہرین کے مطابق غربت پنجاب میں خودکشی کی واحد وجہ نہیں ہے۔ سروسز ہسپتال کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر نعمان مظہر کے مطابق، کوئی بھی شخص نارمل حالات میں خودکشی کرنے کا اقدام نہیں کرتا، بلکہ جب وہ اپنے حالات اور واقعات سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور اسے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، تو پھر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر صبا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ ڈپریشن ہے۔
بیسیکلی سوسائڈ جو ہوتی ہے، اس کے سائیکولوجیکل ریزنز ہیں۔ لائک اگر آپ کو کوئی پرابلم اسٹارٹ ہوتا ہے اور آپ اس چیز کو کوپ نہیں کر پاتے اور فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اس میں اسٹارٹ آپ یہاں سے کہہ سکتے ہیں، جیسے اسکول ایج جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز سے جا سکتے ہیں، کالج میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریلیشن شپ افیکٹ جب ہوتا ہے تب بھی سوسائڈل ٹینڈنسی آ سکتی ہے۔ تو بیسیکلی جو ڈپریشن ہے میجر، اس میں سوسائڈل ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب لوگ چیزوں کو کوپ نہیں کر پاتے، نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے، تو سوسائڈ کی جو ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ بیسک ریزنز یہ ہیں۔
ماہر نفسیات ڈاکٹر صبا شیخ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مزید بتایا کہ خودکشی کا رجحان رکھنے والے افراد کی علامات بہت واضح ہوتی ہیں۔
دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں میں سوسائڈل ٹینڈنسی زیادہ ہے، لیکن آج کل میں مین بھی پیشنٹس دیکھتی ہوں، میل پیشنٹس میں بھی سوسائڈل ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر ان کے ان ایکسپیکٹڈ شروع ہوتے ہیں کہ انہوں نے گھر میں بچوں کو مار دیا، بیویوں کو جلا دیا۔ تو یہ ساری بیسک ریزن سوسائڈ کی اور اس چیز کی بنتی ہے کہ جب آپ اپنی لائف میں خوش نہیں ہوتے۔
ماہرین کے مطابق ڈپریشن میں مبتلا افراد کو خودکشی کرنے سے بچانے کے لیے مشاورت سے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سمیرہ لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور۔
سانحہ احمد پور شرقیہ کے مجموعی طور پر 23 مریض ہسپتال میں لائے گئے، جو اقبال میڈیکل کالج چیف ایگزیکٹو جناح ہسپتال ہے۔ اس میں سے بہت سے مریضوں کی کھال جل چکی تھی۔ جناح ہسپتال کے ڈاکٹر سہیل سقلین اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کنور عبد الرحمان کی رپورٹ۔
سانیہ احمد پور شرکیہ میں جھلسنے والوں کو بچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں جناح ہسپتال لاہور کے برن یونٹ میں مریضوں کی سکن گرافٹنگ کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر برن یونٹ جناح ہسپتال لاہور ڈاکٹر موزم تارن نے بتایا کہ امریکہ سے عطیہ میں ملنے والی 108,000 مربع سینٹی میٹر سکن جناح ہسپتال لاہور پہنچ چکی ہے، جن کی مالیت تقریباً 4.25 کروڑ روپے ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق دو مریضوں 40 سالہ سجاد اور 36 سالہ حبیب کو 70,000 مربع سینٹی میٹر سکن لگا دی گئی ہے۔
دو پیشنٹس ہیں، ایک کا جو ہے وہ 56% کے قریب اب جو ٹوٹل ہم نے ریوائز کیا وہ نکلا ایریا جو ہم نے ریموو کیا ہے، دوسرے کا کو 43% کے قریب ہے۔ تو یہ دونوں ایریاز مکمل طور پہ ریموو کرنے کے بعد ان کے اوپر جلد جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔
ہسپتال انتظامیہ کے مطابق سانیہ کے زخمیوں کی جان بچانے کے لیے تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ وی او اے سے بات کرتے ہوئے پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج اور چیف ایگزیکٹو پروفیسر راشد ضیاء نے کہا کہ جھلس جانے والے افراد آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔
جتنا ہمارا پہلے دن جذبہ تھا مریضوں کو ریسیو کرنے سے لے کے آج کے دن تک، ہم اسی جذبے کے ساتھ ان کو آخری دن تک ان کا کیئر بھی کریں گے، ان کے اٹینڈنٹ کی بھی کیئر کریں گے۔
جناح ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر سہیل سکلین نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے ہسپتال میں سانیہ احمد پور شرکیہ کے مجموعی طور پر 23 مریض لائے گئے تھے، جن میں سے 13 جانبر نہ ہو سکے۔
اس سٹیج پہ حکومت پاکستان کا، حکومت پنجاب کا اور ہمارا جو کونسلیٹ جنرل، پاکستان کونسلیٹ جنرل لوکیٹڈ ان یو ایس کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔
ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر مقامی سطح پر بھی سکن عطیہ کی جائے تو مستقبل میں کئی افراد کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ کنور رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اتوار کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نیوز میڈیا پر اپنی تنقید میں اضافہ کرتے ہوئے ٹویٹر پر ریسلنگ کی اپنی 10 سال پرانی ایک تحریف شدہ ویڈیو پوسٹ کی، جس میں انہیں ایک ریسلنگ رنگ کے باہر ایک ایسے شخص کو پٹختے اور پیٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس کے چہرے کو ٹیلی ویژن نیٹورک سی این این کے لوگو سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ اس نیٹورک کو بار بار جعلی نیوز قرار دے کر اس کی مذمت کر چکے ہیں۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی یہ ویڈیو، جس میں سی این این کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا گیا، پروفیشنل ریسلنگ کے ایک موقع پر تیار کی گئی تھی، جس میں ٹرمپ نے ایک جعلی میچ میں ریسلنگ رنگ کے باہر پرفارم کیا تھا۔ ٹرمپ کے مفتو حریف کے سر کو سی این این کے لوگوں سے ڈھانپا گیا ہے۔ اتوار کی صبح اے بی سی ٹیلی ویژن کے پبلک افیئرز شو دس ویک میں ایک انٹرویو کے دوران ہوم لینڈ سیکیورٹی اور دہشت گردی کے انسداد کے امور سے متعلق وائٹ ہاؤس کے مشیر ٹام باسٹ نے اس خیال کو مسترد کر دیا کہ ٹرمپ کی ویڈیو کو صحافیوں کے لیے ایک خطرہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اے بی سی کی نمائندہ مارتھا ریڈرز نے سوال کیا،
یو ڈونٹ تھنک دیٹس ا تھریٹ ٹو اینی ون، یو ڈونٹ تھنک دیٹس سینڈنگ ا میسج، ڈو دیٹ ٹو دی میڈیا، ڈو دیٹ ٹو سی این این؟
نو، آئی سرٹنلی ڈونٹ، آئی ڈونٹ تھنک سو، اینڈ آئی تھنک دی امپورٹنٹلی ہیر He's a genuine president.
اور آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کسی کے لیے کوئی خطرہ ہے، اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ میڈیا کے ساتھ ویسا کرو، سی این این کے ساتھ ایسا کرو؟ تو تھامس باسٹ کا جواب تھا، نہیں، یقینی طور پر نہیں، میرا یہ خیال نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہاں وہ واضح طور پر ایک اصل صدر ہیں جو دیانتداری سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی وجہ سے منتخب ہوئے تھے۔ وہ انتہائی راست باز شخص ہیں، اور لوگ جب سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں اور پھر انہیں دیکھتے ہیں تو وہ انہیں ایک ایسا شخص پاتے ہیں جسے وہ سمجھ سکتے ہیں اور جس کے ساتھ کوئی نسبت قائم ہو سکتی ہے۔ صدر کے تبصروں پر سارا دن بیسیوں منفی رد عمل سامنے آئے، لیکن ٹرمپ نے اتوار کی رات ایک اور ٹویٹ جاری کیا جس میں عہد کیا گیا کہ وہ بددیانت میڈیا کو شکست دیں گے۔ اس ٹویٹ کے ساتھ امریکہ کے یوم آزادی کی تعطیل کے موقع پر ہفتے کے روز واشنگٹن میں منعقدہ ایک ریلی سے ان کے خطاب سے ایک ویڈیو کلپ بھی پوسٹ کیا گیا۔
The fake media is trying to silence us, but we will not let them.
جعلی میڈیا ہمیں خاموش کرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ لوگوں کو سچ کا علم ہے۔ جعلی میڈیا نے ہمیں وائٹ ہاؤس جانے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں صدر ہوں اور وہ نہیں ہے۔ ٹرمپ اپنی 5 ماہ کی صدارت سے متعلق بڑے بڑے اخباروں اور ٹیلی ویژن نیٹورکس کی کوریج پر تنقید کر چکے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں انہوں نے سی این این کے خلاف اپنی تنقید میں نمایاں طور پر اضافہ کیا ہے۔ سی این این نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک افسوسناک دن ہے جب امریکہ کا صدر نامہ نگاروں کے خلاف تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور ادارے نے صدر پر ایک ایسے بچگانہ رویے کے مظاہرے کا الزام عائد کیا جو ان کے منصب کے وقار سے کہیں کمتر سطح کا ہے۔ سی این این کے خلاف ٹرمپ کی یہ ٹویٹ ان کی ایک اور ٹویٹ کے چند روز بعد سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے ایک سیاسی روزنامے اور ایم ایس این بی سی کیبل نیٹ ورک کے ایک ٹاک شو کے دو مرکزی میزبانوں پر تنقید کی تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2013 میں مصر کے اس وقت کے صدر محمد مرسی کی حکومت ختم ہونے کے خلاف شدید مظاہرے ہوئے تھے۔ مزید تفصیلات قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ میں۔ اسد نصیر کی زبانی۔
سن 2013 میں قاہرہ کے مضافات میں واقع ایک پولیس اسٹیشن پر فوجی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں نے حملہ کر کے 15 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جن میں 11 پولیس کے افسران بھی شامل تھے۔ اس حملے کا ارتکاب کرنے والے 20 افراد کو موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ مصر کی اعلی عدالت نے پھانسی کی سزا برقرار رکھی ہے اور ملک کی مقتدر ترین مذہبی اتھارٹی نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فوج نے اس وقت کے صدر محمد مرسی کی حکومت کو معطل کر دیا تھا اور ملک بھر میں اس کے خلاف پرتشدد احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔ ان ہنگاموں میں مرسی کے سینکڑوں حامی بھی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اس تصادم میں پولیس اور فوج کے اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ان ہنگاموں سے قبل قطر میں مقیم ایک مصری مفتی نے فتویٰ صادر کیا تھا کہ یہ ہنگامے جائز ہیں۔ مصر کے مفتی شیخ یوسف قرادعوی نے مصری عوام سے کہا تھا کہ مصری عوام صدر مرسی کی حمایت میں پولیس اور فوج کے اہلکاروں کو قتل کر دیں۔ ان کے اس فتوے کی ویڈیو جاری کی گئی تھی۔ بعد میں مفتی قرادعوی نے تردید کی تھی کہ انہوں نے اس قسم کا کوئی فتویٰ جاری کیا ہے۔ ان دنوں مصر سمیت قطر کے پڑوسی خلیجی ممالک نے قطر سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ انہوں نے قطر پر الزام لگایا ہے کہ وہ اخوان المسلمین سمیت دہشت گرد تنظیموں کی حمایت اور مدد کرتا ہے۔ مصر کے معروف صحافی اور ناشر ہشام قاسم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مصر کے عوام کو ان عدالتی فیصلوں سے زیادہ اپنی روزمرہ ضروریات اور خوراک کی فکر ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مصر میں غیر معمولی طور پر پھانسی کی سزاؤں میں اضافہ ہوا ہے۔
When it comes to the number of death sentences that have been handed out in the past 3 years,
پچھلے 3 برسوں کے دوران جس تعداد میں پھانسی کی سزائیں سنائی گئی ہیں وہ تعداد بہت زیادہ ہے، اور مصر کی ماضی قریب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قاسم کا کہنا ہے کہ ابھی بہت سی پھانسی کی سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ صدر عبد الفتح السسی کے مخالفین، جن میں اخوان المسلمین کے کارکن بھی شامل ہیں، ان سزاؤں کے خلاف انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے رجوع کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے 241ویں یوم آزادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں پاکستانی کمیونٹی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ ان رنگا رنگ تقریبات کا سب سے دلچسپ اور پرجوش حصہ آتش بازی ہے، جو ملک بھر میں 4 جولائی تک ہر شام کی جائے گی۔ مزید تفصیلات سنتے ہیں اسفر امام سے۔
یہ آتش بازی امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے قریب ورجینیا کے ایک خوبصورت لیک فیئرفیکس پارک میں کی جا رہی ہے۔ خوبصورت جھیل کنارے 4 جولائی کے حوالے سے منعقد ہونے والی اس رنگا رنگ تقریب میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے، جن میں بچے، بڑے، خواتین اور مرد سبھی شامل تھے، جو کئی گھنٹے پہلے ہی پارک پہنچ گئے تھے۔ کئی گھنٹے جاری رہنے والی اس تقریب میں شرکا کی دلچسپی کے لیے پتلی تماشا اور لائیو کنسرٹ کا بھی اہتمام تھا، جس سے لوگ خوب لطف اندوز ہوئے۔ آتش بازی رات 9:15 شروع ہوئی، جس کے لیے خصوصی پلیٹ فارم جھیل کے درمیان بنایا گیا تھا۔ فضا میں قوس قزح کے رنگ بکھیرتی یہ آتش بازی گھنٹوں جاری رہی۔ اس موقع پر بچوں اور بڑوں سبھی کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ یوم آزادی کے اس جشن میں ہر رنگ و نسل کے لوگ ایک ساتھ خوشیاں منا رہے تھے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ آزادی کا یہ جشن ان کے لیے خوشیاں لے کر آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ
مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اور میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں. جی بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں.
یکم جولائی سے 4 جولائی تک امریکہ بھر میں عملاً عام تعطیلات ہیں. اس طویل اختتام ہفتے میں لوگ بڑے پیمانے پر سفر کرتے ہیں, اپنے پیاروں سے ملتے ہیں, اکٹھے پکنک مناتے ہیں اور خوب موج مستی کرتے ہیں. امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بھی 4 جولائی کی ان تقریبات کا اہتمام کرتی ہے, جس کی تیاریاں ان دنوں زور و شور سے جاری ہیں. امریکہ میں یوم آزادی کی یہ تقریبات ملک بھر میں خوشیاں بکھیرنے کا سبب بنتی ہیں. لوگوں کے چہرے دمک اٹھتے ہیں, جس کا اظہار بھی وہ بڑے فراخ دلی سے کرتے نظر آتے ہیں. اسفر امام, اردو, VOA, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 kHz پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو VOA.com.
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم سب گندے ہو.
قندیل بلوچ, یہ نام پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں پر اچانک ابھرا, راتوں رات شیر سرخیوں کی زینت بنتا چلا گیا اور پھر اچانک ایک روز اس نام کے قصے تمام ہو گئے. قندیل بلوچ کسی کی نظر میں متنازعہ رہیں, کسی نے انہیں ہمدردی کی نگاہ سے دیکھا تو کچھ اب تک انہیں نہیں بھولے. شاید یہی وجہ ہے کہ نجی ٹی وی چینل اردو ون قندیل بلوچ کی زندگی پر ایک سیریل پیش کرنے والا ہے جس کا نام ہے باغی. مزاحیہ ٹی وی شو ہم سب امید سے ہیں سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی اداکارہ صبا قمر باغی میں قندیل بلوچ کا کردار ادا کرے گی, جبکہ اس ڈرامے کی مصنفہ شازیہ خان ہیں. شازیہ خان نے پچھلے ہفتے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو دیا. کیا وہ ڈرامے کے ذریعے قندیل کی تعریف میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ ڈرامہ قندیل بلوچ کی تعریف یا تعظیم کے لیے نہیں لکھا, بلکہ میں نے ایک سچ کا احاطہ کیا ہے اور یہ سچ کیا ہے اس کا راز اسکرین پر ہی کھلے گا. شازیہ مزید کہتی ہیں, قندیل بلوچ کا موضوع بہت حساس ہے, اس پر لکھنے کے لیے بہت گہری تحقیق یا ریسرچ کرنا پڑی. اس کہانی میں کہیں کہیں کچھ حالات حقیقت سے ہٹ کر بھی شامل کیے گئے ہیں, ان کے بغیر بات واضح نہیں ہو سکتی تھی, اس لیے ایسا کرنا پڑا. قندیل بلوچ پر ڈرامہ بننے کی خبر سوشل میڈیا پر آئی تو ہر طرف سے کچھ نہ کچھ کہا جانے لگا, سچ, جھوٹ, الزامات, تنقید اور جانے کیا کیا, یہاں تک کہ سوشل میڈیا دو گروپس میں بٹ گیا. ایک گروپ کے لوگوں کا رد عمل کچھ اس طرح کا تھا کہ کیا واقعی قندیل بلوچ ایسی شخصیت تھی کہ اس پر ڈرامہ تیار کیا جاتا. دوسری جانب دوسرا گروپ اس خیال کا حامل تھا کہ قندیل ایک بے باک کردار تھا جس نے جاتے جاتے اس معاشرے کے دوہرے کردار کو سامنے لا کر بہت سے سوال اٹھائے, اسی کی پاداش میں اسے دنیا سے جانا پڑا. بقول شازیہ خان کے, باغی قندیل بلوچ جیسی لڑکیوں کے لیے ان کی زندگی کا ایک ڈراپ ہے جس میں پیغام دیا گیا ہے کہ ہر انسان کے لیے زندگی میں صحیح راستے کا چناؤ بہت اہم ہے. زندگی میں آسان لیکن برے راستے کا چناؤ آپ کو کم وقت میں کامیاب تو بنا سکتا ہے, لیکن برے کام کا انجام صرف برا ہوتا ہے. گھٹن زدہ معاشروں میں کبھی کھلی اور بھرپور آوازیں پیدا نہیں کی جا سکتی. وقت بدلنے کے ساتھ ہمیں اپنے لہجوں اور آوازوں کی شدت کو بدلنے اور ان کو سہنے کی ضرورت ہے. کب تک روتی ہوئی عورت کی کہانی اس مردانہ معاشرے کو تسکین دیتی رہے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی عورت پر بہت آسانی سے انگلی اٹھاتے ہیں لیکن ان حالات کو بھول جاتے ہیں جو اس کی زندگی سے وابستہ تھے. اگر پوزیا عظیم یا اس جیسی بہت ساری لڑکیاں ایسے حالات کا شکار ہو کر غلط راستہ اختیار کر بیٹھے تو ان میں درپردہ کردار مردوں کا ہی ہوتا ہے. ان کے الفاظ میں فوزی عظیم کے باپ، بھائی یا شوہر نے عورت کے کردار کو قندیل بلوچ کا نام دینے پر کس حد تک مجبور کیا؟ اصل سوال یہ ہے، 70% عورتیں بری نہیں ہوتی، لیکن ان کے ارد گرد موجود رشتے یا معاشرے میں موجود مختلف لوگ یا حالات انہیں برا بنا دیتے ہیں۔
کچھ رشتے بے نام ہوتے ہیں، بے نام کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں، یہ آپ کو خود نہیں پتا ہوتا۔ اور ہم ان رشتوں کو اتنا احترام، اتنا مقام کیوں دیتے ہیں تو مجھے بھی نہیں پتا۔
لیکن یہاں عورت کا اپنا بھی ایک پختہ کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.voaurdu.com۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تم سب کندھے ہو۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
1990 کے عشرے کے وسط سے جب مغربی کنارے اور غزہ میں محدود پیمانے پر حکومت خود اختیاری قائم کی گئی، امریکہ نے فلسطینیوں کو اقتصادی اور غیر مولک سیکیورٹی کے لیے اعانت کی مد میں $5 ارب سے زیادہ کی رقم دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تحت یہ اعانت جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس قسم کی اعانت کا مقصد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فلسطینی عوام کی ضروریات کو پورا کرنا اور استحکام اور خوشحالی کے فروغ میں مدد دینا ہے، جس سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان پائیدار امن قائم کیا جا سکے گا۔ لیکن جیسا کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے واضح کیا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی اسرائیلیوں کے خلاف پرتشدد حملوں میں ہلاک یا زخمی ہونے والے دہشت گردوں کے خاندانوں کو ادائیگی کرنے کی اپنی دیرینہ پالیسی میں تبدیلی کرے۔ کانگریس کے سامنے شہادت دیتے ہوئے مسٹر ٹیلرسن نے کہا کہ انہوں نے اور صدر ٹرمپ دونوں نے مئی میں بیت اللحم کے دورے میں اس مسئلے کو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے سامنے اٹھایا۔ اگرچہ فلسطینی اتھارٹی نے گزشتہ مہینے اعلان کیا کہ وہ حماس سے منسلک بعض قیدیوں کے لیے ادائیگیوں کو روک رہی ہے، لیکن اس سے دہشت گردوں اور قاتلوں کو منفعت پہنچانے سے متعلق امریکی تشویش کے دائرے کا احاطہ نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ بیت اللحم میں صدر عباس کے ساتھ کھڑے ہو کر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں تشدد کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کے لیے مالی اعانت مہیا کی جاتی ہے یا اس کے لیے انعام دیا جاتا ہے، امن کبھی بھی جڑیں نہیں پکڑ سکتا۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ بیک زبان ایسی کارروائیوں کی مذمت کرنے میں ثابت قدم رہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں پہچت چیلانی, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر مشا ٹوبنسکی. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.